امریکی حکومت اور پارلیمنٹ کے مخاصمانہ بیانات جاری رہنے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات بیمانہ ہیں، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ ہندوستان کا یوم آزادی، دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں تقریبات۔ عراق میں سیاسی مفاہمت اور جمہوری عمل میں پیش رفت، وزیر اعظم نوری مالکی کا بیان، نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی کی حمایت کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahiTV.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabriyan@sahiTV.ir۔ یہ اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ جب تک اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی حکومت اور کانگریس کے مخاصمانہ بیانات جاری رہیں گے، اس کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز کے خطبوں میں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور بیرون ملک متعین ایران کے سفیروں سے قائد انقلاب اسلامی کے اہم خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں آپ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو بے سود بتایا تھا، کہا کہ امریکہ مذاکرات نہیں بلکہ اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ ایران کی تذلیل کرنا چاہتا ہے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اور عوام کبھی بھی اغیار کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے۔ آیت اللہ خاتمی نے ایٹمی مذاکرات میں امریکیوں کی توقعات اور پابندیوں میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگ بہانے بازی کر رہے ہیں اور مشکلات کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اسی طرح عراق کی نئی کابینہ، عراقی عوام کے اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کی ضرورت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس ملک کے تین بنیادی ارکان سے تعبیر کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ عراق کی نئی کابینہ جلد سے جلد تشکیل پا جائے گی تاکہ ملک کی نئی حکومت عراقی عوام کے مشکلات، خاص طور پر دہشت گرد گروہ داعش سے مربوط مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ داعش جیسے دہشت گرد گروہ کا وجود میں آنا عراق میں مغرب کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی سلامتی عراق کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ عراقی عوام کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد مراج اکرام کی رہنمائیوں سے ایک خوشحال، آزاد اور سربلند عراق کی تعمیر کی جانب قدم بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام اور حکومت عراقی عوام کے انتخاب اور ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق سمجھوتے کا حصول اس کی طے شدہ مدت سے پہلے بعید دکھائی دے رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پانچ جماعت گروپ کے ساتھ جاری مذاکراتی عمل میں چار ماہ کی طے شدہ مدت سے قبل حتمی سمجھوتے تک قطعی طور پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مختلف موضوعات پر مجموعی اتفاق رائے کی صورت میں بھی مزید وقت درکار ہو سکتا ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ مغربی ممالک اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ضروری عزم و ارادے کے ساتھ مذاکرات کریں تو ایران کا ایٹمی معاملہ بہت جلد کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ویانا 6 سے موسوم مذاکراتی عمل میں ایران کی ضرورت کے مطابق یورینیم کی افزودگی جیسے بعض مسائل پر اختلاف رائے کے سبب ایک جامع معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکا، چنانچہ حتمی سمجھوتے کے حصول کی مدت میں چار ماہ کے اضافے کے ساتھ نئی تاریخ یعنی رواں سال کے نومبر کی 24 تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تہران نے نہایت ہی مستند اور علمی طریقے سے مقابل فریق کے سامنے اپنی تجاویز پیش کی ہیں اور فریقین بھی اس کوشش میں ہیں کہ یورینیم کی افزودگی سمیت تمام اختلافی مسائل میں جہاں تک ممکن ہو اشتراک نظر پیدا کر سکیں۔ دریاسنا تہران نے مقابل فریق پر واضح کر دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے ایٹمی مرکز اور تحقیقاتی ریئیکٹر کو چلانے کے لیے آئندہ 5 سے 7 سال کے عرصے میں 1,90,000 سو ایٹمی ایندھن کی ضرورت ہے۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کا انقلاب مارچ اور آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ طاہر القادری کی قیادت میں عوامی تحریک کا انقلاب جمعرات کی شام ماڈل ٹاؤن لاہور سے منہاج القرآن سیکریٹریٹ سے روانہ ہوا تھا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب یہ قافلہ لاہور کے گلبرگ علاقے میں پہنچا تو وہاں مسلم لیگ قاف کی ریلی بھی انقلاب مارچ میں شامل ہو گئی۔ عوامی تحریک کا قافلہ گوجرانوالہ، گجرات اور کھاریا سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی جانب بڑھا ہے۔ کھاریا میں طاہر القادری نے ایک پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ہاتھوں 14 نہیں بلکہ 40 سے 50 کارکن مارے گئے تھے۔ دوسری جانب عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ بھی اسلام آباد کی جانب بڑھا ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس حکومت گرانے کی طاقت ہے۔ گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ دھاندلی کرنے والے لوگوں اور الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دھاندلی کرنے والوں کو سزائیں نہیں مل جاتی اس وقت تک شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ تازہ رپورٹ یہ ہے کہ عمران خان کنٹینر سے نکل کر بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر ایلیٹ فورس کی سیکورٹی میں اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ ادھر راستے میں گوجرانوالہ میں عمران خان کے مارچ میں شریک لوگوں اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مارچ پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے پتھراؤ میں متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ کوئٹہ میں واقع سمنگلی ایئر بیس پر حملے کی کوشش میں 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اخباری ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بلوچستان کے مرکز کوئٹہ میں پاکستانی فضائیہ کے ایئر بیس اور خالد آرمی ایویشن بیس پر بیک وقت حملہ کیا گیا، تاہم سیکورٹی فورس کی جوابی فائرنگ میں 7 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اس دوران 3 دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پاکستانی فوج کے ادارے ISPR کے ترجمان کے مطابق سمنگلی ایئر بیس اور اس سے ملحقہ مقامات کو سرچ آپریشن کے بعد کلیئرنس دے دیا گیا ہے اور کوئٹہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معمول کے مطابق پروازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے حساس فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد راکٹ بھی فائر کیے، تاہم کسی بھی طیارے اور تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستانی ذرائع نے علاقے میں سیکورٹی بڑھائے جانے اور سرچ آپریشن کے دوران 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے جانے کی اطلاع دی ہے۔ آج ہندوستان میں 68واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کا 68واں یوم آزادی دہلی سمیت پورے ہندوستان میں جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔
یوم آزادی کی مرکزی تقریب دہلی کے تاریخی لال قلعے پر منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی کو پہلے گارڈ آف آنر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے ملک کا پرچم لہرایا اور پھر ہندوستان کے قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پہلی بار لال قلعے کی فصیلوں سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی سامراج کے تسلط سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ملک کے سبھی جانبازوں اور سرماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی دیہاتوں سے شروع کرنے کا ذکر کرتے ہوئے ملک کے سبھی طبقے کے لوگوں سے مل کر ہندوستان کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے کا عزم کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہمارا ہر قدم ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نے نوجوانوں کو ملک کی طاقت بتایا اور دختر کشی کو 21ویں صدی کے ہندوستان کے لیے شرمناک قرار دیا۔ انہوں نے دہشت گردی اور مذہبی تعصب کے خاتمے پر زور دیا اور ملک کی ترقی کے لیے 10 سال کے لیے مسلکی اور فرقہ وارانہ تشدد کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنی زبانی تقریر میں غربت کو ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بتایا اور سارک کے رکن سبھی ملکوں سے متحدہ طور پر غربت کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ آزادی کی اس تقریب میں اسکولی بچوں، اراکین پارلیمنٹ، ملکی اور غیر ملکی سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے علاوہ پہلی مرتبہ کثیر تعداد میں عام لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ عام شہریوں نے یوم آزادی کی اہمیت اور اس کے پیغام کے بارے میں کہا،
اپنے پڑوسی ملک سے، اپنے پڑوسی سے ہم کس سے بات کرتے ہیں اور ہمارے اندر بھیتر پریم نہ ہو تو ہمارا منشیہ ہونے کا کوئی بھی کارن آج سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ منشیہ اپنا پریم ظاہر کرے، ایک دوسرے پہ ظاہر کرے۔
ہر ایک جو ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو یا ہندو ہو، وہ سب ایک ہی طریقے سے جئیں، کیونکہ کاٹو تو خون کا کلر ایک ہی ہے۔
دہلی کی گلی کوچوں اور میدانوں کو قومی پرچموں اور غباروں سے سجایا گیا ہے اور قومی دارالحکومت کو صاف اور سرسبز رکھنے کا عہد کیا گیا ہے۔
ہندوستان کے 68ویں یوم آزادی کی تقریب دہلی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
تہران میں ہندوستان کے سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی. تفصیلات بتا رہے ہیں عظیم سبزواری.
پندرہ اگست ہندوستان کی یوم آزادی کی 68ویں سالگرہ کی مناسبت سے تہران میں ہندوستانی سفارت خانے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اس دوران ہندوستانی سفیر نے ہندوستانی صدر کا پیغام پڑھ کے سنایا.
ہندوستان کے صدر پرنب مکھرجی نے اپنی تقریر میں ہندوستان کی اقتصادی، سیاسی، سماجی اور بین الاقوامی صورتحال اور درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی. انہوں نے ہندوستان میں ہونے والے انتخابات میں عوامی شرکت میں اضافے کو اس ملک کی جمہوریت کے لیے ایک کامیابی قرار دیا اور کہا کہ جمہوریت کے اصولوں پر باقی رہنے سے ملک کے اقتصادی اور سماجی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کے سفیر ڈی پی سری واستو نے ایک خصوصی انٹرویو میں ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر روشنی ڈالی.
ہماری جو پالیسی تھی ایران کے ساتھ دوستی کی، وہی پالیسی ہم نئی سرکار بھی چلائے گی بلکہ اس کو اور بڑھائے گی. فارن پالیسی میں کوئی پارٹیز کا ڈفرینس نہیں ہے اور ساری پارٹیز ایران سے ریلیشنز کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں.
ہندوستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے منعقد شدہ پروگرام میں تہران میں مقیم ہندوستانی شہری بھی شامل تھے. ایران کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی طالب علم اور ایران اور ہندوستان کے تجارتی امور میں سرگرم متعدد تاجر بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے.
سید حسن زیدی، سحر، عالمی نیٹورک، تہران.
جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھی سید حسن زیدی اور ہم نے عظیم سبزواری کا اعلان کیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اور اب مزید خبریں. عراق کے سابق وزیر اعظم نوری مالکی نے نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. نوری المالکی نے جمعرات کی شب عراق کے قومی ٹی وی سے نشر ہونے والے اپنے ریکارڈڈ خطاب میں نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی کی حمایت کا اعلان کیا اور باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے کنارہ کشی اختیار کر لی. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے اور اس وقت بھی ملک میں جمہوریت کے فروغ اور صدام حکومت کی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ملک کو دوبارہ واپس جانے سے بچانے کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے اپنی کنارہ کشی کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بھی عہدے کی ضرورت نہیں. نوری مالکی نے کہا کہ میرے نزدیک عوام کے اعتماد کی اہمیت عہدوں سے کہیں زیادہ ہے. اس سے پہلے نوری المالکی کے ترجمان علی الموسوی نے بتایا تھا کہ نوری مالکی نے نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی کی حمایت کر کے صدر فواد معصوم کے خلاف شکایت واپس لے لی ہے. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے غزہ پر حملہ جاری رکھنے کی دھمکی دی ہے. بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے اہداف کے حصول اور تحریک مزاحمت کی بنیادی کمر یا ڈھانچے کی تباہی تک حماس کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے گا. انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی کالونیوں اور غیر فوجی تنصیبات کو مستحکم بنانے کے لیے 417 ملین شکل رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی باشندوں نے جمعرات کے روز مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کی مذمت کی ہے. مظاہرین نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کو بند کرنے اور غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے اپنے نعروں میں اسرائیلی حکومت کو غزہ جنگ کا اصل شکست خوردہ قرار دیا. لندن میں دسیوں کارکنوں نے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور محاصرے کے خلاف علامتی طور پر دھرنا دیا. لندن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے باہر بڑے بڑے کارٹون رکھ کر اور پھر ان میں بیٹھ کر غزہ میں محصور عوام کی پریشانیوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی. بہت سے مظاہرین نے، جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، علامتی اقدام کے تحت بچوں کو پلاسٹک کے ان کارٹون میں بند کر دیا. برطانوی پارلیمنٹ کے باہر یہ علامتی دھرنا آکسفام کے ذریعے کرایا گیا تھا. آکسفام ہنگامی حادثات کی کمیٹی کا ممبر ادارہ ہے جو غزہ کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کی تعمیر نو کا بھی کام کر رہا ہے. اس ویلفیئر ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جب تک غزہ کا نسل پرستانہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک اس المیہ کی تلافی اور اس کو بھول جانا ممکن نہیں ہوگا. آکسفام کی ترجمان لیزا روٹرفورڈ نے، جو خود بھی اس دھرنے میں شریک تھی، کہا کہ ان کا ادارہ دنیا والوں کی توجہ غزہ کے عوام کے مصائب و مشکلات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہے. دمشق کے علاقے الملیحہ کو فوج نے دہشت گردوں کے قبضے سے پوری طرح آزاد کرا لیا ہے۔ دمشق سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ فوج نے الملیحہ شہر کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی کارروائی میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ الملیحہ شہر اس وقت پوری طرح شامی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ شامی فوج ابھی اس علاقے سے غوطہ شرقی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الملیحہ شہر کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی کارروائی میں تکفیری دہشت گردوں کے متعدد غیر ملکی کمانڈر بھی مارے گئے ہیں۔ الملیحہ شہر دہشت گردوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اسی راستے سے وہ دارالحکومت دمشق تک پہنچ سکتے ہیں۔ شامی فوج کے ایک افسر نے بتایا کہ دہشت گردوں نے الملیحہ کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، لیکن انہیں فوج کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ الملیحہ وہ علاقہ ہے جو دمشق اور غوطہ شرقی کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ یہ علاقہ دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے سے کئی شہروں کو راستے جاتے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی حکومت پر ایک شیعہ عالم دین کو ظالمانہ سزا سنانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شیعہ عالم دین شیخ توفیق العامر کے خلاف سخت سزا کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو شدید ایذائیں دی جاتی ہیں اور انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی ایک نمائشی عدالت نے ممتاز شیعہ عالم دین توفیق العامر کو 8 سال قید کی سزا سنائی ہے اور قید کی مدت پوری ہونے کے بعد 10 سال تک سعودی عرب سے باہر نکلنے اور ان کی تقریروں پر پابندی لگا دی ہے۔ مشرق وسطی کے امور سے متعلق ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے انچارج نے اس سلسلے میں کہا کہ شیخ توفیق العامر حالیہ دور میں وہ شیعہ عالم دین ہیں جو آل سعود حکومت کی پالیسیوں پر خاموش نہ رہنے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ شیخ توفیق العامر پر الزام ہے کہ وہ سعودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید اور ملک میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ توفیق العامر کو ملک میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرنے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دیے جانے کی مانگ کرنے کی بنا پر کئی بار جیل جانا پڑا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ فوجی اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے شیخ توفیق العامر کو سزائے قید سنایا جانا سعودی عرب کے عدالتی نظام میں ناانصافی اور جبر و استبداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر شیخ توفیق العامر تقریر نہ کرنے کے عہد نامے پر دستخط کر دیتے تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کا تیل سے مالا مال مشرقی علاقہ جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے 2011 سے آل سعود حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کا میدان بنا ہوا ہے۔ مظاہرین ملک میں اصلاحات کے نفاذ اور تفریق اور امتیازی رویے کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 30,000 سیاسی رہنما اور کارکن سعودی حکومت کی جیلوں میں قید ہیں۔ بحرین میں غیر ملکی باشندوں کو ایک سازش کے تحت شہریت دیے جانے کے فیصلے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بحرین کی شاہی حکومت نے عوام کی جانب سے جمہوریت کے مطالبے کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں آبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی لانے کی سازشوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بحرین کی 5 سیاسی جماعتوں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ کی شاہی حکومت نے غیر ملکی باشندوں کو شہریت دینے کی جو پالیسی اختیار کی ہے اس سے عوام کی مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہوگا۔ جمعیت الوفاق سمیت بحرین کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ کی شاہی حکومت ان اصلی بحرینی باشندوں کی شہریت منسوخ کر رہی ہے جو اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں تاکہ بعد کے مرحلے میں ان کو ملک بدر کیا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین کے عوام 100 سال سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس راہ میں انہوں نے بے انتہا جانفشانی سے کام لیا ہے، تاہم بحرین کے عوام کی مشکل یہ ہے کہ ان کے ملک کا آئین نہ ان کی موافقت اور مرضی سے تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس میں عوام کی کوئی اہمیت ہے۔ قاہرہ میں سابق صدر مرسی کے حامیوں پر حملے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قاہرہ سمیت مصر کے 17 صوبوں میں اخوان المسلمین کے حامیوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرے رابعۃ الادویہ اور النہضہ مصر سے موسوم اسکوائر پر 1 سال قبل سیکورٹی فورس کے مرسی کے حامیوں پر حملے اور اس حملے میں مارے جانے والے افراد کی یاد میں کیے گئے۔ جمعرات کی رات ہونے والے ان مظاہروں میں محمد مرسی کے بیٹے اسامہ مرسی نے بھی شرکت کی اور مظاہرین سے اپنے خطاب میں کہا کہ کامیابی قریب ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کر دی۔ مصر کی وزارت صحت نے ایک بیان میں ایک پولیس اہلکار اور 4 مظاہرین کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ واضح ہے کہ ایک سال قبل 14 اگست 2013 کو ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف اور محمد مرسی کی حمایت میں رابعۃ الادویہ اسکوائر پر ہونے والے ایک اجتماع کو سیکورٹی فورس نے تشدد کے ذریعے کچل دیا تھا کہ جس کے نتیجے میں 632 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے مشرق وسطی کو ہتھیاروں سے پاک رکھنے کے مقصد سے عالمی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے بیان میں رواں سال کے دوران مشرق وسطی میں ترک اسلحہ سے متعلق کانفرنس کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کانفرنس کے عدم انعقاد کی صورت میں سن 70 کے ترک اسلحہ کے معاہدے کا جائزہ لے جانے سے متعلق 2015 کے اجلاس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بان کی مون نے اپنے بیان میں تمام متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ ترک اسلحہ سے متعلق کانفرنس مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس سن 2010 میں مذکورہ معاہدے کا اثر نو جائزہ لیے جانے کے مقصد سے منعقد ہوئی تھی۔ سن 2012 میں 79 اراکین نے مشرق وسطی میں ترک اسلحہ کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کیا، تاہم امریکہ نے مشرق وسطی میں ایٹمی ہتھیاروں کی حامل اسرائیلی حکومت کی خاطر اس کی مخالفت کی، جس کی بنا پر یہ کانفرنس التوا میں پڑ گئی۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی حکومت اور پارلیمنٹ کے مخاصمانہ بیانات جاری رہنے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ ہندوستان کا یوم آزادی، دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں تقریبات۔ عراق میں سیاسی مفاہمت اور جمہوری عمل میں پیش رفت، وزیراعظم نوری مالکی کا بیان، نامزد وزیراعظم حیدر العبادی کی حمایت کا اعلان۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔